الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء من أحب الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صاحب نے میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ سے سوال کیا کہ عبا شریف کے قریب ہی بادشاہ کا محل ہے اور وہ جو محل ہے وہ بہت بلند اور اونچا ہے اور بڑا ہے، پر اللہ تعالی کا جو گھر ہے بیت اللہ کعبۃ اللہ وہ بہت چھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر اتنا چھوٹا بنایا اور یہ بادشاہ نے شاہی محل اتنا بڑا بنایا. سوال میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم سے کیا. حضرت والا میرے مرشد دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر اپنی عظمت اور شان کے مطابق نہیں بنوایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی عظمت اور شان کے مطابق بنوائے تو یہ کائنات اور عالم بھی چھوٹا پڑ جائے. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ اور بیت اللہ اور اپنا گھر ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر بنوایا، کہ حج اور عمرے کے ارکان میں حاجی کو طواف کرنا تھا اور پھر اپنے دل کی تسلی اور اپنے دل کی اطمینان اور خوشی کے لیے کعبہ شریف کے چکر لگانے تھے. تو اللہ تعالی نے اپنا گھر جو ہے اس لیے چھوٹا بنوایا کہ تاکہ حاجی کو تکلیف نہ ہو اور عاشق کو تکلیف نہ ہو، ورنہ میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں تھا کہ کعبہ شریف کو مکہ شریف سے لے کر جدہ تک بنوا دیتے تاکہ حاجی جہاز سے اترتے ہی کعبۃ اللہ شروع ہو جاتا. کیا مشکل تھا کہ حاجی آتا ہے تو حاجی کو ایک عشق اور محبت کی وجہ سے اس کے جذبات کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جلدی سے اپنے محبوب کے گھر کو دیکھ لوں. زمانے میں سمندر سے بحری جہازوں سے بھی حاجی حج کو جایا کرتے تھے، اونٹ وغیرہ تو خیر بہت پہلے کا تھا. تو حاجی کا دل چاہتا ہے جلدی سے بیت اللہ پہنچ جاؤں، کعبہ شریف پہنچوں، حجرِ اسود کا بوسا لوں، لپٹوں، گھر کے چکر لگاؤں، اپنے محبوب کی گلی کے چکر لگاؤں. میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر اتنا بڑا گھر ہوتا تو حاجی تو ایک ہی چکر میں غش کھا کے یعنی بے ہوش ہو کے گر جاتے. پھر پتہ چلا حاجی صاحب کو جدہ کی اور مکہ شریف کی جو ہائی وے اور شاہراہ ہے سارے حاجی اس پر لیٹے ہوئے اور سب کو گلوکوز چڑھا ہوا ہے، سارے چکر کھا کے گر گئے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر چھوٹا گھر بنوایا، لیکن عظمت اس کی میرے پیارے دوستو ایسی عجیب ہے. دیکھو نیند آ رہی ہے کیا؟ تو سر نہ جھکاؤ، دیکھتے رہو. عظمت اس کی ایسی عجیب ہے کہ جو حاجی جاتا ہے وہ بادشاہ کے محل کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوا شاہی محل ہے، اور حج و عمرہ کو جا چکے ہیں ان کو نہیں پتا وہاں پر شاہی محل بھی ہے، معلوم بھی نہیں ہے. قریب ہی آلہ کے بالکل مسجد حرام کے بالکل ساتھ ہے، اجیاد باب اجیاد کی طرف یعنی حجر اسود کا جو رخ ہے اس طرف شاہی محل. لیکن حاجی کتنے ایسے حاجی ہیں جن کو معلوم بھی نہیں کہ وہاں شاہی محل ہے. تو کعبہ شریف کے جلوے، اس کے انوارات کے سامنے اس بادشاہ کے محل کی کیا قیمت ہے؟ جو عاشق کے دل کو کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ کر جو اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت اور عظمت اور تعلق پیدا ہوتا ہے. مولوی ضیاء الدین آگے آؤ، آگے ادھر ہو جائے، تھوڑی مولوی ضیاء الدین صاحب کے لیے جگہ بناؤ بھائی، بس اور ادھر ہو جائے، آگے مقصد تھا. ارے صاحب ادھر جائیں گے تو بہت ہمیں نظر نہیں آئیں گے، آگے آ جائیں گے نا تو بس ٹھیک ہے. دونوں کام ہو گئے، مولوی صاحب کو بھی جگہ مل گئی. اور تو عظمت کعبہ ایسی ہے کہ حاجی شاہی محل کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، کعبہ شریف کے جلووں میں مست رہتا ہے. یہ جو کعبہ شریف ہے زمین سے لے کر آسمان تک کعبہ ہے، اور اسی کعبے کے اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. روزانہ 70,000 فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس فرشتے کی باری آتی ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. زمین سے آسمان تک یہ پورا ساتوں آسمان کے اوپر یہ کعبہ ہے پورا، وہ فضا اور وہ حدود زمین سے لے کر آسمان تک. میرے پیارے دوستو، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ہجرت کا حکم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ کو، یہاں تک کہ کسی صحابی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملی. حضرت عمر جنہوں نے ہجرت اس انداز میں کی کہ تلوار نکال کر لہرائی اور نعرہ لگایا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا وہ عمر کا رستہ روکے، عمر تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، اللہ تعالی کا حکم سمجھ کے ہجرت کر رہا ہے. اس لیے میرے مرشد نے ایک بات فرمائی کہ ایک عالم سے ایک ہندو نے کہا کہ تم ہمیں پتھر کا بت پوجنے سے منع کرتے ہو، تم بھی تو پتھر کو سجدہ کرتے ہو. کیسا عجیب سوال ہے نا. عالم نے بھی جواب کیسا عجیب دیا، فرماتے ہیں کہ کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، سر رکھا ہے ہم نے سرے جانانا سمجھ کر، سر رکھا ہے ہم نے درے جانانا سمجھ کر. یہ ہمارے محبوب کا در ہے اور محبوب کا حکم ہے. لہذا علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی فتاوی شامیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کعبہ شریف کبھی اپنی جگہ سے چلا جائے، اور فرماتے ہیں پتہ کیا، فرماتے ہیں کرامات الاولیاء حق، اللہ والوں کی کرامت حق ہے. لہذا کبھی ایسا ہو جائے کہ کعبۃ اللہ کسی اللہ والے کی زیارت کو چلا جائے، یہ علامہ شامی نے اپنی فتاوی شامیہ میں بات لکھی. فرماتے کہ اگر کعبہ شریف اپنا جگہ پر نہ ہو، وہ کسی اللہ والی کی زیارت کو چلا جائے، پھر ہم سجدہ کہاں کریں گے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ وہ جو حدود ہے اصل میں اس حدود کی طرف ہمیں رخ کرنے کا حکم ہے، اگر کعبہ شریف وہاں سے چلا بھی جائے سجدہ ہم کو پھر بھی وہی کرنا ہوگا. اب آپ بتائیے جب وہ پتھر کا گھر چلا گیا تو ہونا تو چاہیے کہ پتھر کا گھر ادھر گھومے تو ہم بھی یوں ہو جائیں، ادھر گھوما ہم یوں ہو گئے گھومتے گھومتے ایسا، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر مان لو کوئی ایسا واقعہ، اللہ عافیت فرمائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تھے کہ وہ پتھر کا گھر نہیں ہے، وہ کعبۃ اللہ وہاں نہیں ہو، ٹوٹ جائے کوئی بات ہو، دوبارہ تعمیر کی کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی ایسی کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، تب کہاں سجدہ کریں گے؟ تب بھی وہیں سجدہ کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ پتھر کو سجدہ کرنا مقصود ہی نہیں ہے، وہ تو رخ مقصود ہے، اور رخ بھی اس لیے مقصود ہے کہ ہمارے محبوب کا حکم ہے کہ ادھر سجدہ کرو. لہذا آپ تحری کا مسئلہ دیکھیے. تحری کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کعبہ شریف کدھر ہے, ایسے جنگل میں چلے گئے. خیر اس زمانے میں تو ایسا مشکل نہیں, کیونکہ اب تو ماشاءاللہ ایک ٹیکنالوجی آئی ہے, اس کا نام ہے جی پی ایس ٹیکنالوجی. اس جی پی ایس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تو آپ نہیں بتائیں گے تو ناسا والے بتا دیں گے اور آپ کا ستیہ ناس کر دیں گے آپ کدھر چھپے ہوئے. لیکن یہ کہنے کو ہے, یہ ہر چیز تلاش نہیں کر سکتے اور ہر آدمی کو بھی تلاش نہیں کر سکتے. اللہ تعالی کا نظام ہے جب چاہتے ہیں. تو اب جی پی ایس ٹیکنالوجی ایسی آئی ہے کہ اس جی پی ایس سسٹم کے ذریعے سے پتا چلا لیتے آپ کدھر ہیں, آپ کو نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ مشرق مغرب شمال جنوب سب پتا چلے گا. اور جس ملک میں پتا چلے گا کہ سعودی عرب کدھر ہے, اگر آپ جنوب کی طرف ہیں تو سعودی عرب آپ کے شمال میں پڑے گا, یعنی اگر افریقہ چلے جائیں تو سعودی عرب شمال کی طرف پڑے گا, اگر جاپان چلے جائیں تو ہماری طرف مغرب کی طرف پڑے گا, اگر امریکہ چلے جائیں تو مشرق کی طرف پڑے گا, اور اگر روس وغیرہ اس طرف چلے جائیں تو وہ جو ہے وہ شمال جنوب کی طرف سعودی عرب پڑے گا. تو پورا ایک نظام ہے جغرافیائی. تو اب کیا بن گیا, گلوبل ویلج, یعنی کہتے پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے. اب کوئی چیز مخفی نہیں ہے, چھپی بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال انسان ہے, ایسا ممکن ہے, ایسا ممکن ہے کہ کبھی کسی جگہ تحری کی ضرورت پیش آئی. تو تحری کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جہاز اگر یوں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے سب پتا ہے. اب تو جہاز پر باقاعدہ ایسی اسکرین بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ جہاز اس وقت کہاں سے گزر رہا ہے. اگر وہ آپ اسکرین نہ بھی لگی ہوئی ہو, آپ جہاز والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارا رخ کدھر ہے اور سعودی عرب کس رخ پر ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مان لو قبلہ ادھر ہے اور آپ جہاز کی سیٹ پر بیٹھے ہیں, قبلہ ادھر ہے, لہٰذا آپ کو یوں نماز پڑھنی پڑے گی, لیکن جہاز یوں جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہی نماز شروع کر دی, نماز نہیں ہوگی. اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ بیٹھ کر بھی اگر کوئی آدمی جیسے ریل میں جاتے ہیں یا جہاز میں سفر کرتے ہیں تو اپنی سیٹ پر بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی ہے, کھڑے ہونا پڑے گا. لہذا جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کو جہاز میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی, یا ٹرین کے اندر بھی ہو. اور یہ نہیں کہ جیسی سیٹ ہے ویسے کر لیا, نہیں. تحری کا مسئلے کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اندازہ تخمینہ لگایا, پوچھا, سب کچھ کیا, بتانے والا کوئی نہیں ہے. اندازہ آپ کا آپ کے اندازے کے مطابق چلو جی, سورج کی جیسے ایک رفتار ہوتی ہے کہ جی مشرق سے چل کر وہ مغرب کو جاتا ہے, اگر آپ نے اس کے اندازے کے حساب سے غلطی ہو گئی تب تحری ہے کہ نہیں. جب وہ تحری کے معنی بھی ایک اندازے کے ہے کہ اندازہ کیا کہ قبلہ شریف اس طرف ہوگا, اس کے بعد آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب معلوم ہی ہے کہ بھائی بغیر پوچھے بس جی نہیں جی بس شروع ہو جاؤ جہاں چاہے جاؤ, تو میرے دوست یہ درست نہیں ہے. اس سے پہلے غور و فکر ہے, کسی ریسرچ, تھوڑی سا غور و فکر کی ضرورت ہے. لہٰذا اس غور و فکر کے بعد تحری کا مسئلہ ہے. اور بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی, چاہے ٹرین ہو چاہے اب رہی کہ آپ ٹرین چل رہی ہے جھٹکے مار رہی ہے تو بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھے. ہاں اتنا کر سکتا ہے, ایک ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا ہو جائے. کھڑے ہو کر پکڑنے کی تو اجازت ہے لیکن بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جناب. ہاں معذور ہے, معذور وہ ہے کہ جو آدمی بےچارا سجدہ بھی نہیں کر سکتا, تو وہ اگر اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. جو آدمی سجدہ نہیں کر سکتا نا اس کے لیے اجازت ہے وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے, لہٰذا وہ بھی بیٹھ ہی کر نماز پڑھے جو سجدہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سجدہ کر سکتے ہیں لیکن پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ نہیں کرتے, ان کی نماز نہیں ہوتی. یہ آج کل مسجدوں میں جو ایک کرسی سسٹم چلا ہے یہ بھی ایک فیشن ہے, بلکہ فیشن کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس سمبل بھی بنا ہوا ہے کہ جی سیٹ صاحب جتنے بڑے ہوں گے نا وہ اتنا کرسی پر بیٹھ کر چودھری کی طرح بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. بہت زیادہ تماشا کر لیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, پھر باقی سب کچھ کریں گے. لہذا جو آدمی سجدہ کر سکتا ہے اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اور مان لو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعی بیٹھ کر معذور ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, سجدہ بھی نہیں کر سکتا, تو بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس حالت میں بھی زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے. حقیقت ہے آج کل مسجدوں میں یہ کرسیوں کا جو سسٹم ہے نا, یہ اسٹیٹس کا ایشو ہے, یہ نماز سے زیادہ اسٹیٹس کا مسئلہ ہے کہ بالکل ایک چودراہٹ بنائی ہوئی ہے گویا کے, یعنی ایسے ایسی جگہوں پہ جانا پڑا آدھی سب سے زیادہ ساری کرسیاں لگی ہوئی ہیں, چند آدمی کھڑے ہوئے, اور پھر وہ ایسی کرسی آپ اسے ہلا بھی نہیں سکتے, کیوں ہلا دی تو وہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو. مسجد میں جگہ متعین کرنے کو بھی منع کیا گیا, اس لیے مؤذن کی بھی جگہ نہیں ہے. مؤذن یہ نہیں ہے کہ جو اقامت کہنے والا کہ جی وہ امام کے پیچھے اس کا مسلح بچھا دیا اور یہی کہے گا اقامت, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے اس مسئلے پر عمل ہوتا ہے. لہذا مؤذن وہاں سے بھی اقامت کہہ سکتا ہے, وہاں سے بھی کہہ سکتا ہے, وہاں سے بھی کہہ سکتا ہے. اقامت تو کہیں سے بھی کہی جا سکتی ہے, البتہ جو اذان دیتا ہے اقامت اس کا حق ہے, اقامت وہ کہے گا. اب اس کے لیے نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام کی دم کے پیچھے کھڑاؤ, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, وہ کہیں سے بھی کہہ سکتا ہے, اور اس کے لیے مسلح بھی ضروری نہیں ہے. ہاں امام کا اکرام ہے کہ امام کے لیے مسلح ہوگا, شاندار وہ بھی مسلح, بڑھیا, اس لیے امام کا لباس بھی بڑھیا ہونا چاہیے کہ وہ لباس بھی بڑھیا پہنے, عمدہ لباس, یعنی ایسا لباس کہ جس لباس میں بادشاہ کے پاس جائے اسی لباس میں نماز پڑھائے, ایسا لباس یہ افضل ہے اس کے لیے, یعنی جس لباس میں بادشاہ کے پاس جائے. لہذا ایسا لباس کہ جو لباس پہن کر کسی معزز کے پاس نہ جا سکتا ہو, ایسے لباس میں نماز پڑھانا تو دور کی بات, نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. یہ جو گندے سندے کپڑوں میں ہم نماز پڑھ لیں, نہیں, بڑھیا عمدہ لباس میں, اور عمدہ لباس میں پتلون نہیں آتی ہے, کیونکہ کہتے ہیں جی ہم تو تھری پیس سوٹ میں جاتے ہیں, پتلون نہیں آتی ہے بھائی اس میں. حضرت کے ساتھ ایک مولوی صاحب سے ایک صاحب نے پوچھا پتلون میں نماز ہو جاتی ہے, اس نے کہا تمہاری تو ہو جائے گی, تمہارے پیچھے والوں کی نہیں ہوگی, تفصیل میں نہیں جاؤں گا بھائی. میرے پیارے دوستو, بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ جہاز میں یا ٹرین میں, یقین جانے کتنے ایسے جہاز ہیں جہاں باقاعدہ انتظام ہوتا ہے, جیسے سعودی ایئر لائن ہے اس میں تو انتظام ہوتا ہے, ورنہ دوسری ایئر لائن میں بھی آپ کہیں وہ آپ کو ضرور جگہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ, یعنی میں اس لیے بولوں کہ میں خود سے سفر کر چکا ہوں, آپ یہاں تک کہ غیر مسلم ہیں وہ جگہ دیتا ہے, آپ ان سے کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے وہ آپ کو جگہ دے گا. لیکن بات وہی ہے کہ بات یہ کہ درد تو لے کر آئے, داستان درد دل ہم کس کو سنائے, داستان درد دل ہم کس کو سنائے, جسے دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے. جب عمل ہی نہیں کرنا تو پھر کیا کہیں. بس ایس رائے کے پاس ایک دفعہ ایک عالم, انگریز کے زمانہ ہندوستان کا ایک عالم جو ہے وہ, اور ان کے ساتھ کچھ مسٹر تھے, تو وہ مسٹر وائس رائے کے پاس جانا تھا, کچھ اہم ملاقات تھی. لوگ ملاقات نہیں سمجھتے آج کل, اب ان کو کہو میٹنگ تھی, اچھا ہاں میٹنگ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج کل اردو کے الفاظ لوگ کم سمجھتے ہیں, لیکن انگریزی میں بولو ہاں ٹھیک ہے, پوچھے نا آپ کا نظام کیا ہے, خیریت, وہ نظام تو بس ایک نواب نظام کو جانتے ہیں, باقی تو کسی کو نہیں. پوچھا آپ کا پروگرام کیا, اچھا ایسے بولو نا. وہ جیسے ایک آدمی بس میں چڑھا, وہ بڑا ہائی فائی اردو بولنے والا, بہت بڑھیا قسم کی اردو بولنے والا, تو کنڈکٹر سے اس سے پوچھا, اس نے پوچھا کہ یہ شمالی ناظم آباد جائے گی,
نے کہا نہیں جائے گی. تو وہ دوسرا آدمی تھا, ارے بھائی یہ بس جائے گی نا. کہا کیسے جائے گی؟ انہوں نے کہا نارتھ نازم آباد نہیں جائے گی. کہا ہاں ایسا اردو میں بولو نا. کیا عالم ہے, اردو کب سمجھتے. تو بہرحال وہ مولوی صاحب اور ان کے ساتھ ایک صاحب تھے وہ مسٹر, تو یہ لوگ گئے وائس ایسے ملاقات کو, اہم ملاقات. تو نماز مغرب کی نماز کا وقت آ گیا تو وہ عالم کھڑے ہو گئے اور فرمایا بھی کچھ نہیں فرمایا, کیونکہ نماز کے لیے پوچھنا تھوڑی ہے. کچھ نہیں فرمایا اور نماز کو چلے گئے. اذان دی بادشاہ کے وائس رائے کے مکان اور محل میں اذان دی, اور اذان دے کر ایک دو مسلمان اور جمع ہو گئے اور انہوں نے نماز اپنی مغرب شروع کر دی. اور وہ جو تھے مسٹر, انہوں نے کہا وائس رائے سے, دیکھو ایک روب کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا سر معاف کیجئے گا, یہ بیچارہ جو ہے وہ آداب شاہی سے واقف نہیں ہے, یہ ملا آداب شاہی سے واقف نہیں ہے. وائس رائے نے کچھ نہیں کہا, خاموش رہا. جب وہ عالم نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو اس وائسرائے نے ان عالم سے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو تمہارے ساتھ آدمی ہے نا, یہ بھی مسلمان ہے اور یہ کہتے ہیں مجھ سے جب تم نماز پڑھنے کو گیا تو یہ مجھ کو بولتا ہے, ہم سے معافی مانگتا ہے, یعنی اللہ کی اپنے خدا کی عبادت کرنے پر یہ معافی مانگتا ہے. کہا مولانا صاحب اگر تم نہ ہوتے نا ان کے ساتھ تو ہم اس کو اپنے محل سے باہر نکال دیتا. دیکھا آپ نے صاحب, اسلام کی برکت ایسی ہے کہ غیر مسلم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اگر صحیح دین پر عمل کرے. میرے مرشد نے فرمایا کہ خواجہ عزیز حسن مزدور رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ڈپٹی کلیکٹر علی گڑھ کے پڑے ہوئے, اور اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر, اور عالم کیا کہ شلوار کرتا شلوار لمبا کرتا شلوار ٹخنوں سے اوپر ایک مٹھی پوری داڑھی مونچھے سنت کے مطابق سر پر پگڑی ہاتھ میں تسبیح, اور اس طرح یو پی کے 52 ضلع کے 51 ضلع کے 52 ضلع ہیں یو پی کے اندر اس زمانے میں تھے اب معلوم نہیں, 51 ضلع کے ڈپٹی کلیکٹر سب کوٹ پتلون پہنے کھڑے ہوئے وہاں پر, اور وائس رائے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, میٹنگ ہو رہی ہے سب کھڑے ہوئے ہیں. اتنے میں خواجہ صاحب جو کانپور کے ڈپٹی کلیکٹر تھے ضلع کانپور کے, اور حضرت کا نقشہ ایسا کہ ہاتھ میں تسبیح نگاہیں نیچی کیے ہوئے شان سے ایک عالمانہ شان اور شان بندگی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں میں تسبیح. وائس رائے نے جب خواجہ صاحب کو دیکھ قریب آئے کھڑا ہو گیا اور خادم نوکر سے کہا جاؤ ان کے لیے کرسی لے کر آؤ. وائس رائے کھڑا ہوا, کرسی لائی گئی, جب خواجہ صاحب تشریف فرما ہوئے تب وائس رائے بیٹھا. ڈپٹی کلیکٹر جو دیتے تھے 51 ڈپٹی کلیکٹر, انہوں نے وائس رائے سے کہا سر یہ کیا بات ہے کہ ہم بھی ڈپٹی کلیکٹر یہ بھی ڈپٹی کلیکٹر اور آپ نے ان کو کرسی پیش کی اور ہمیں ایسے کھڑا رکھا, کیا وجہ اس کی؟ وائس رائے نے کیا کہا, مسلمان نہیں ہے وہ. اس نے کہا بات یہ کہ جب یہ تشریف لا رہے تھے تو ان کی غلامانہ شان اور عاشقانہ شان کو دیکھ کر میرے دل پر روب تاری ہو گیا, اور میرے دل نے کہا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام چلا آ رہا ہے اور یہ ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اس پر ایسی غالب ہے کہ یہ باوجود ہماری حکومت ہونے کے ہم سے مرعوب نہیں ہو رہا. آگے ہمارا تنخواہ دار ہے, ملازم ہمارا ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس پر اتنی غالب ہے کہ یہ ہماری حکومت کے باوجود ہم سے مرعوب نہیں ہو رہا, اور اس کی اس غلامی کا روب میرے قلب پر اتنا پڑا کہ میں خود کھڑا ہوا نہیں بلکہ میں ایسا لگا میں کھڑا کر دیا گیا کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. کہا میں کھڑا نہیں ہوا, خود بخود میں کھڑا ہو گیا اور میرے دل پر روب طاری ہو گیا اس کا
کہ دیکھو اور باقی رہے تم لوگ. اصل میں بات یہ کہ تم میرے کلچر میں رنگ میرے رنگ میں رنگ گئے, ہمارے کلچر میں تم آ گئے, لہٰذا تمہارا روپ ختم ہو گیا. اور اس کو دیکھو کہ باوجود ہمارا ملازم ہو کر ہمارے کلچر سے ہمارے رنگ سے اور ہماری تہذیب سے مروب نہیں ہوا. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک اللہ والے کی جوتی اٹھائی ہے. تو حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحابت کی برکت ہے کہ کیسے ہی عالم ہو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اپنے عاشقوں کے قلب میں جو اپنے قرب اور محبت کی دولت عطا فرماتے ہیں وہ بادشاہوں کے عالم سے محروم نہیں ہوتے. وزارت ساری دنیا میں جاتے ہیں, امریکہ, جرمن, جاپان, یورپ, تمام جگہ جاتے ہیں, تجارت کے لیے بھی جاتے ہیں, لیکن شان محبت کو غالب رکھتے ہیں. اور کس کی محبت؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب رکھتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشی کی فکر کرتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہجرت کی کہ تلوار لہرائی اور فرمایا کہ تم سے ڈر کر ہجرت نہیں کر رہا. اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو تو عمر کا رستہ روکے, کیونکہ عمر اللہ کے حکم سے ہجرت کر رہا ہے. آج ہجرت کی تمام صحابہ نے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت طلب کی, آپ نے منع فرما دیا, فرمایا ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. ان کو خبر نہیں تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رفیق سفر بنا رہے ہیں. یہ شان مل رہی ہے ان کو کہ رفیق بنایا جا رہا ہے, رفاقت مل رہی ہے, رفاقت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مل رہی ہے. مرشد نے یہاں پر چند بات فرمائی, فرمایا کہ ہجرت کا جو حکم ہے یہ ہمیں بہت سارے پیغامات دیتا ہے. ایک پیغام تو یہ ہے کہ صحابہ نے اللہ تعالی کے حکم کی خاطر سے اپنا خاندان, اپنا قبیلہ, اپنا وطن, اپنا جمع جمائے کاروبار چھوڑ دیا, اسباب ایک رزق کو چھوڑ دیا. آہ, میرے مرشد فرماتے ہیں لیکن رزاق کو اپنے ساتھ لے گئے. کہ ہجرت کا ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے خاندان, وطن, قبیلہ کوئی چیز نہیں ہے. رزق رزاق نے عطا فرمانا ہے, اور بندے کی جان میں جب تک جان ہے اس کو رزق ملتا رہے گا. لہذا دیکھیے کیسا فکر ہوتا ہے, وسوسہ آتا ہے, کھائے گا کہاں سے. چالیس چالیس سال کھلایا اللہ نے, پھر بھی یہ آتا ہے کہ اب میں کہاں سے کھاؤں گا. اللہ اکبر, انسان کتنا بے وقوف ہے واقعی. لیکن اسباب رزق اختیار کرنے کا حکم ہے, یہاں تک کہ ایک سال کا رزق جمع کرنا یہ خلاف توکل نہیں ہے. اسباب اختیار کریں, اللہ پہ نظر رکھیں. میرے دوستو, جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں رزق ملتا رہے گا. اللہ تعالی نے فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون, جس رزق کا تم سے وعدہ ہے وہ آسمان کے برتن میں ہے. وہ پھر سوا آسمان کے ظرف میں, پھر ظرف کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دادا, جو تمہارا رزق کا مصروف ہے, تمہارا جو رزق ہے وہ آسمانوں میں ہے. لیکن اللہ تھوڑا تھوڑا عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ اللہ اکبر, میرے مرشد فرماتے ہیں اب بچہ پیدا ہوا, ایک ساتھ بھی دے سکتے, اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں, ایک ساتھ بھیج دے. لیکن بچہ پیدا ہوا, اب بچہ ابھی پیدا ہوا کہ باہر سے ٹرک پہ ٹرک, کنٹینر پہ کنٹینر شروع ہو گئے. بھائی کیا بات ہے جی, فلاں صاحب کے ہاں, عبداللہ صاحب کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو ان کے بچے کا رزق آیا ہے. کیا ہے اس میں؟ جی آٹا, گندم, چاول, دودھ, چینی, پتی وغیرہ, ڈالی کا گوشت, اور سب کچھ ہے, مرغی بھی ہے, مرغا بھی ہے. اور مرغابی بھی ہے، سب کچھ اس میں ہے. ارے بیٹا اوپر بیٹھ، مت بیٹھو وہاں، بیٹھو جاؤ اور آگے آ جاؤ، ادھر سنو موٹو آگے ہو، ادھر بیٹھو، ادھر نیچے ٹھنڈے فرش پر مت بیٹھو بیٹا. کمال ہے تم لوگ، عجیب ہو یار. اتوار کے دن اس کو ذرا بڑا کھلا کرو. اب صحیح نا، ٹھنڈک لگ جائے گی تو پھر کہو گے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. بچے کا جو زندگی بھر کی غذا، کتنا چاول کھاتا ہے، کتنی روٹی کھاتا ہے، کتنا دودھ، چینی، چائے، کتنی ساری نعمت، پھل، سبزیاں، مچھلی، گوشت کی شکل میں، یعنی کتنی چیزیں انسان کو. اب وہ جناب پتا چلا ٹرک پہ ٹرک کھڑے ہوئے، ماں باپ بچے کو سنبھالتے یا اس کا رزق سنبھالتے؟ بلاؤ بھائی، بتاؤ بھائی. اور پھر اس کے بعد ساری زندگی گندم کی حفاظت کرتے. ارے صاحب، پھر کہتے ارے صاحب کیا بتائیں، ہمارے بچے کی گندم چوہا کھا گیا اور ہمارے بچے کا دودھ بلی پی گئی. کتنے دن اس کو سنبھالنا پڑتا، اور پھر کتنا بڑا گودام چاہیے ہوتا. ایک بندہ جتنا رزق زندگی بھر کھاتا ہے، کتنا بڑا گودام اس کے لیے چاہیے ہوتا، اور اس گودام کی نگرانی کے لیے کتنے بندے چاہیے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، اللہ اکبر. ارے تم بچے کو سنبھالو، اس کا رزق آسمان پر ہمارے ظرف میں، آسمان کے ظرف میں، برتن میں رکھا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا ملتا رہے گا، گھبراؤ مت. صاحب ایک گاؤں سے ایک بچہ تھا، وہ برطانیہ چلے گیا، تو کچھ دن بعد اس نے وہاں خط لکھا کہ میری فیملی کو بھیج دے. اب وہاں کوئی پڑھا لکھا تھا نہیں، وہاں کا پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اس کے پاس کہا کہ بھائی دیکھو یہ خط آیا ہے، اس میں لکھا ہے فیملی کو بھیج دے. یہ فیملی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسا ایک تھا نا وہ بھوج بھجکڑ، ایک بھوج بھجکڑ تھا، تو ایک آدمی نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے خط لکھ دو. اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہا تم یہاں فرصت سے بیٹھے مکھیاں ہلا رہے ہو، تم کہہ رہے ہو ٹائم نہیں ہے، دس منٹ نہیں لگے گا خط لکھنے میں، آدھے گھنٹے سے تو تم یہاں مکھیاں ہلا رہے ہو. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے بھائی ایک نیکی کا کام تم نہیں کر سکتے، خط لکھ کر دے دو. کہا بھائی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا بات یہ ہے کہ جو میں لکھتا ہوں نا وہ میں ہی پڑھ سکتا ہوں، لہذا مجھے خط پڑھنے کے لیے وہاں جانا پڑے گا اور میرے پاس وہاں جانے کا ٹائم نہیں ہے. بھوج بھجکڑ صاحب سے کہا گیا کہ انہیں بھوج بھجکڑ صاحب سے کہا گیا کہ بھائی یہ فیملی کے کیا معنی ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس کو سب سے اچھی کیا چیز لگتی ہے؟ اس نے کہا اس کو رضائی بہت پسند ہے، رضائی اس کی پسندیدہ چیز ہے. مولوی نور اللہ ادھر آ جاؤ، تھوڑا سا جگہ بناؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، بس ٹھیک ہے. وہ کہا کہ اس کو رضائی بہت پسند ہے. ماں باپ نے بتایا، کہا اس کو لکھ دو کہ یہاں رضائی چوہے کھا گئے، اپنی رضائی وہاں، اپنی فیملی وہ خود بنا لے وہاں پر. تو اللہ تعالی نے کیا نظام انداز فرمایا، فرما دیا کہ وفی سما، جو تمہارا رزق ہے نا آسمان کے ظرف میں ہے، جس کا تم سے وعدہ ہے. لیکن بندہ یہ فکر کرتا ہے ہم کھائیں گے کہاں سے، کتنی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ کتنا واضح فرما رہے ہیں، وفی سمائے رزقکم، تمہارا رزق آسمان میں ہے. وما توعدون، کیا کرم ہے کہ جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ رزق تمہارا آسمانوں پر موجود ہے. تو میرے مرشد، میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہجرت کا پہلا راز یہ ہے، رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب رزق چھڑوائے، قبیلہ خاندان وطن کو چھڑوایا، کہ خاندان قبیلے وطن کو چھوڑو، اسباب رزق کو چھوڑو، رزاق کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اور پھر اور فرمائے کہ دیکھو ہجرت کا ایک حکم یہ بھی ہے، ایک راز یہ بھی ہے ہجرت کا، کہ دین کے مقابلے میں وطن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کے مقابلے میں لہذا وطن پرستی دین میں ہے ہی نہیں، اور دین کے مقابلے میں وطن کی کوئی حیثیت نہیں. اسے معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہزار خیش بیگانہ از خدا باشد، ہزار اپنا ہے لیکن ہمارا اللہ کا نہیں ہے، وہ ہم اس کے نہیں ہیں. اور فدا او یک تنے جا کہ آشنا باشد، اور میں اس جان پر فدا ہوں کہ جو ہمارے قبیلے وطن زبان کا تو نہیں ہے لیکن اللہ کا ہے، اللہ تعالی کا عارف بھی ہے معرف بھی ہے، ہم اس پر فدا ہیں. دیکھو نوح علیہ السلام نے جب بیٹا ڈوب گیا تو نوح علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ اے اللہ ربی ان ابنی اہلی، کہ میرا بیٹا میرا گھر والا تھا اور آپ کا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، وہ میرا اہل تھا. وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقِّ، آپ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور حاکم تمام حکومت کرنے والوں پر آپ حاکم ہیں. یعنی اس میں کیا آپ کی حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، یا نوح انہو لیس من اہلک، وہ تیرا تو گھر والا تھا ہی نہیں. اے نوح جو ہمارا نہیں وہ تیرا کیسے ہو گیا؟ نہیں، آپ کا جو ہمارا نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ داؤد برکاتہم فرماتے ہیں، مرتے ہیں جو تیرے لیے، جیتے ہیں جو تیرے لیے، مرتے ہیں ہم وہیں، جیتے ہیں جو تیرے لیے، مرتے ہیں ہم وہیں، اور جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات. جیتے ہیں جو تیرے لیے، مرتے ہیں ہم وہیں، اور جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. لہذا جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمارا وہی ہے جو اللہ کا ہے. دیکھیے نا، ہمارے ہاں ہماری معاشرہ، ہماری سوسائٹی، خصوصاً ہماری تہذیب، یعنی ہندوستان پاکستان کی تہذیب کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کرے. یہ تہذیب در حقیقت شریعت کی تہذیب ہے. ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ہماری اولاد ہماری خدمت کرے. سوال پیدا ہوتا ہے وہ خدمت کرے کیسے؟ کیونکہ وہی بیٹا وہی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گی جس کو خوف خدا ہوگا، اور جس کو خوف خدا نہیں ہوگا وہ اپنی اولاد کو مارے گی بھی، وہ اپنے ماں باپ کی پٹائی بھی کرے گی. اور یہ سچے واقعات ہیں جناب. بلکہ ایک صاحب جو کہ کراچی کے اندر ایک بہت ہی آفیسر پوسٹ کے اوپر، یعنی شاندار افسر، ان کا ایک بیٹا اس کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجا اور بڑے پیسہ. ایک دن وہ صاحب میرے شیخ اور مرشد کے پاس آئے، کہا حضرت تنہائی میں کچھ بات ہے. تنہائی بھی فرمائے کہیے. کہا حضرت آپ سے درخواست کرنی تھی، بہت میری مالی حالت بری ہے، آپ اگر کچھ زکات ہو تو زکات کا بندوبست کروا دیجیے. حضرت حیران، ارے بھائی تم اتنے بڑے سرکاری افسر، چلو اب ریٹائرڈ ہو گئے، تو تمہارا بیٹا تو اتنا شاندار بنگلہ ہے، اتنا شاندار مکان ہے، اتنا پھر تم کس بات سے زکات مانگ رہے ہو؟ رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رویا. حضرت نے پوچھا خام کچھ طبیعت سنبھلی، کیا بات ہے؟ کہا حضرت ایک بیٹا امریکہ پڑھنے بھیجا، وہاں ایک میم سے شادی کر کے آ گیا. اب شادی کر کے آیا تو اب ہم بڈھے اسے اچھے نہیں لگتے، میں اور میری بیوی بڈھا اور بڈھی. وہ کہتے ہیں بڈھا ہے اور بڈھی تم ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہو. تو وہ جاتا ہے فلم دیکھنے، اور جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا میں سو نہیں سکتا، کیونکہ جب وہ آئے گا ہارن بجائے گا، اگر میں گیٹ نہ کھولوں تو وہ مجھے گالیاں بھی دیتا ہے مارتا بھی ہے، میں مجبور ہوں، میں کہیں جا نہیں سکتا. میرے مرشد یہ واقعہ سنا کر رونے لگے، اور روتے ہوئے فرمایا اگر تم اپنی اولادوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، آئی ٹی کے اندر ان کو، کمپیوٹر کے اندر ان کو بڑی سے بڑی ڈگری دلا دو، اس سے نہ تمہیں کوئی مولوی منع کرے گا، نہ کوئی اللہ والا منع کرے گا، نہ دین منع کرے گا. لیکن اگر تم نے اپنی اولادوں کو
دین نہ سکھایا، اللہ تعالی کی محبت اور عظمت نہ سکھائی، اولیاء اللہ علماء کے پاس جانے سے ان کو روکا، تو فرمایا یاد رکھنا یہی اولاد تم کو جوتے مارے گی. اور اگر تم ان کو انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، اللہ والوں کے پاس بھی جائیں گے، علماء کے پاس بھی جائیں گے، وہ نہیں کہیں گے کہ تم عالم اور حافظ بنو، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ بیٹا اتنا دین سیکھ لو کہ گناہوں سے بچو، دین کے ضروری مسائل سیکھ لو. اب دیکھیں نا، باپ کا جنازہ تیار ہے، ہونا کیا چاہیے؟ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے. بیٹے کو جنازہ پڑھانا تو دور کی چیز، نماز جنازہ پڑھنی آتی نہیں ہے، جنازے کی نماز پڑھنی نہیں آتی، اب وہ کیا کرے گا؟ کیوں نہیں دیکھا، نہیں سیکھا دین. انہوں نے جا کر شیخ کے گھر میں پلے، کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں. نہیں سیکھا دین، انہوں نے جا کر شیخ کے گھر میں پلے، کالج کے چکر میں اور مرے صاحب کے دفتر میں. لہذا میرے پیارے دوستو، اولاد اگر ماں باپ کی خدمت کرے گی تو خوف خدا کی وجہ سے، اگر خدا کا خوف ہوگا تو خدمت کرے گی، ورنہ وہ بھی کہے گی جوتے مارے گی. لہذا ایسے ہمارے کراچی شہر کے اندر، کراچی سے علاوہ بھی بہت سارے شہر ہیں جہاں پر دوسرے ملکوں میں جانا ہوا، وہاں پر یہی ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ کی پٹائیاں کرتی ہیں، مارتی ہیں، اور باپ تیری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، کچھ بول نہیں سکتا. اس لیے ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایئرپورٹ پہ آئے تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ، سچا واقعہ سنایا. کہتے کہ ایئرپورٹ پر ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آ رہی تھی، ایئرپورٹ سے باہر نکلتے اس نے بیٹی کی دن دنا دن دھنائی، یہ دھنائی. خاندان والے تھے وہ بھی جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، بھائی کیا بات ہے. پتا چلا کہ وہ عورت امریکہ سے آئی تھی، اس نے اپنی بیٹی کی پٹائی اس لیے کی کیونکہ وہاں پر اگر کوئی اپنے بچے کو ٹیڑی نگاہ سے بھی دیکھ لے نا تو وہ فون کرتے ہیں، ایک نمبر ہے، اس نمبر پر فون کر کے پولیس کو بلوا لینا تو باپ ماں باپ جیل میں ہوں گے. اس لیے وہاں پر، یہاں تو باپ بیٹے کو دھمکی دیتا ہے نا، وہاں بیٹا باپ کو دھمکی دیتا ہے. اس نے وہاں کہا کہ اس پوچھا بھائی کیا ہوا؟ معلوم یہ چلا کہ اس کی بیٹی نے ماں کے ساتھ یہی کیا تھا کہ اس کو جیل بھجوا دیا تھا، اور ماں نے معافیا مانگی. اس نے کہا تو چل بیٹا پاکستان میں. کیا ایئرپورٹ سے نکلتے ہی وہ دھنا دھن دھنائی، وہ دھنا دھن دھنائی. اب بتا دی تجھے بھیجتی ہوں میں دوبارہ امریکہ. تو میرے پیارے دوستو، اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت کب کرے گی؟ جب اس کو خوف خدا ہوگا. جب خوف خدا ہوگا تب وہ خدمت کرے گی. اور جس اولاد نے اگر خوف نہیں سیکھا، اللہ تعالی کی محبت اور عظمت صحبت اہل اللہ سے، صحبت علماء سے نہیں سیکھی، وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی. تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے بچوں سے خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کریں، ہمارے بڑھاپے میں ہمارا خیال کریں، اور پھر ان کو دین سیکھنے سے اگر ہم روکیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی ہوگا میرے پیارے دوستو، پھر وہ دین کے بھی نہیں رہیں گے اور دنیا کے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ ایک دن ان کو پچھتانا پڑے گا. اس لیے میرے مرشد، میرے شیخ دعوت برکات تم نے فرمایا کہ فرمایا دیکھو ہجرت کا ایک تو راز یہ، اور فرمایا ہجرت کا ایک راز عجیب عاشقانہ یہ ہے، فرمایا کہ اسلام کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے، یہ بنیے کا مذہب نہیں ہے کہ جی اس کام میں اتنی نیکی ملیں گی، اس میں اتنی ہے، اس کام کو کرنا چاہیے. فرمایا لیکن اس سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. ایک آدمی اب نفل عبادت کرتا ہے، اب نفل عبادت میں بڑا ثواب ہے، اب شریعت کا ایک مسئلہ ہے فرض نماز کتنی اہم ہے، لیکن ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے اور ایک اندھا وہ جا رہا ہے آگے کوئی کھڈا یا کنواں ہے، اور وہ اندھا اگر یہ نماز توڑ کر اس کو بچاتا نہیں ہے تو وہ اندھا کنویں میں جا کر گرے گا. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ فرض نماز توڑو، اس اندھے کی جان بچاؤ. سے پتہ چلتا ہے کیا عجیب دین ہے. روزہ، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ نہ کھانے پینے کا نام روزہ ہے نا، لیکن آپ اس کی عقلی توجیہ پیش کیجئے، ایک آدمی بھول کر کھا پی لے اس کا روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹتا، ہے کہ نہیں؟ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کیا عقل پیش کر سکتے آپ؟ اس کی کوئی عقلی توجیہ پیش کر کے دکھا دے کیا ہے بھائی؟ جب روزہ نام ہی ہے کھانے پونے کا، یعنی اگر کوئی آدمی بیہوشی غلطی کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے اس کی طلاق ہو جائے گی، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا غلطی سے کھانے پینے سے، اب کیا تک عقل لڑا سکتے ہیں؟ یہاں پر فیل ہے عقل، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ آدمی بھول جائے، بھول کر کھا پی لے، اس کا روزہ پھر بھی باقی رہتا ہے، حالانکہ روزہ نام ہے نہ کھانے کا نہ پینے کا، لیکن آدمی کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹ رہا، اب کیا عقل لے کر آئے گا؟ اور اسی طریقے سے ایک صاحب ہمارے محمد حضرت صاحب دامت برکاتہم کے پاس آئے کہ حضرت ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو بھائی، عاشق کی شان یہ ہے حکمتوں کا سوال نہ کرے، کام کرے۔ کہا نہیں، میں تو حکمت کے بغیر کوئی کام کرتا نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا آپ کو ساری دین کی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی۔ فرمایا اچھا ایک بات ہے، آپ باوضو ہیں؟ جی باوضو ہوں۔ اگر آپ کی ہوا نکل جائے یعنی آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں گے؟ کہا جی دوبارہ وضو کروں گا۔ کیسے کریں گے؟ جی وضو جس طرح۔ کہ کیسے کرتے؟ جی ہاتھ دھوتے، کلی، ناک میں پانی، چہرہ دھویا، بازو دھوئے، مسا گیا، پاؤں دھوئے۔ فرمایا کہ ہوا تو آپ کی کہیں اور سے نکلی تھی اور آپ دھو رہے ہیں ہاتھ پاؤں۔ عقل تو کہتی ہے جہاں سے ہوا نکلی وہاں تھوڑا پانی ڈال دو، وضو پھر ہو گیا۔ کوئی مانے گا؟ ایک جاہل بھی نہیں مانے گا۔ اب کیا اس کی توجیہ ہے؟ تو ایسے احکامات کا نام ہے امر تعبدی، یعنی وہ حکم ہے کہ جس کو عاشق عمل کرتا رہے، بجا لائے۔ کتنی عجیب بات ہے، جب شادی بیاہ ہوتی ہے نا، جی اس کی ساس کو بھی جوڑا دینا ہے، نند کو بھی جوڑا دینا ہے، فلاں کو بھی جوڑا دینا ہے، اس کو بھی بلانا ہے، اس کو بھی کرنا ہے، بھائی اس کا کوئی فائدہ حکمت نہیں؟ جی سمجھ میں نہیں آتی، پھر کیوں کر رہے ہو؟ جی سب یہی کرتے ہیں۔ بھائی تم بیوی سے کیوں پٹتے ہو؟ جی سبھی پٹتے ہیں، تو ہم پٹتے تو کیا بات ہے؟ ایک صاحب نے کہا نا اپنے دوست سے، ایک صاحب نے کہا یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ سنا ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ مل کر برتن دھوتے ہو۔ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر روٹی پکاتی ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے، وہاں کوئی نہیں، بس کیے جاؤ خاموشی سے۔ تو میرے دوستو، شریعت بھی اسی کا نام۔ اب آپ دیکھیے مسئلہ، بڈھا آدمی ہے، شریعت کا حکم سبحان اللہ، کیا شریعت کہہ رہی ہے؟ اگر کوئی بڈھا بھول کر روزے میں کھا رہا ہے اس کو یاد مت دلاؤ، کھانے دو۔ یعنی آپ کو معلوم ہے اس کا روزہ ہے پھر بھی اس کو یاد مت دلاؤ، اس کو بڈھے کو کھانے دو۔ جب بڈھا سحر ہو جائے نا، اس کو کہہ دو بڑے میاں آپ کا روزہ ہے، بس یاد دلا دو۔ بیمار بڈھے کو یاد مت دلاؤ کہ آپ کا روزہ ہے، اللہ اکبر، رحمت نہیں ہے۔ اور جوان کھانے لگے تو جوان کو کہہ دے بھائی صاحب آپ کا روزہ ہے، اس کو یاد دلا دو، لیکن بڈھے کو یاد مت دلاؤ، بیمار کو یاد مت دلاؤ۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب شریعت ہے، کیا سمجھے گا؟ لہذا میرے پیارے دوستو، ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، اچھا دیکھیے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی ہندوستان جب پاکستان ایک تھا تو اس وقت جو آدمی مسلمان تو ہوتا تھا نا، جو مسلمان سے یہ تصور بھی نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ لہذا جو آدمی جھوٹ بولتا تھا وہ سمجھتے تھے یہ مسلمان نہیں ہے، یا انگریز ہے، یا ہندو ہے، یا سکھ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے بارے میں ہندوؤں کا بھی یہ عقیدہ اور تصور تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے ملا جیون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو کہ عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ان کے پاس آئے کہ حضرت وہ جو دریا کا پل ہے نا وہ چوری ہو گیا۔ حضرت رونے لگے، اللہ اکبر، اتنا؟ کسی نے کہا حضرت آپ بھی کتنے سادہ ہیں، پل چوری ہو سکتا ہے؟ تو روتے ہوئے فرمایا ہاں پل چوری ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پل چوری ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، لیکن ایک جھوٹ بولنے پر ثواب ملتا ہے۔ کسی عجیب بات ہے نا، جھوٹ بولنے پر ثواب مل رہا ہے۔ اور وہ کیا جھوٹ ہے؟ بڑا مزے کا جھوٹ ہے وہ بھی۔ وہ جھوٹ یہ ہے کہ کسی آدمی کی بیوی کالی کلوٹی، ناک پکوڑے جیسی، ہونٹ بھی بدھے سے، چہرے پر چیچک، کالی آنکھیں بھی۔ کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا نا، بھینگی تھی، شوہر سے کہا دیکھو میری آنکھیں
فلاں فلمی اداکارہ سے ملتی ہیں. انہیں آپس میں تو ملتی نہیں, اس سے کہاں سے ملتی ہے. اوپر سے وہ ظالم یعنی کالی بالکل بھجنگ اور اوپر سے لال لال گوٹے والے کپڑے پہن کر آ جائے اور وہ اپنے اپنے ہونٹوں پر لال لپسٹک یعنی میک اپ کے بجائے میک ڈاؤن کر کے آ جائے. اس کے بعد آ کر پھر وہ پھر شوہر سے آ کر زبردستی پوچھے بھی کہ سنیے میں کیسی لگ رہی ہوں. شوہر نے دیکھا دل تو چاہ کے اٹھا کے دل تو یہی چاہ کہ ٹرک کے نیچے دے دوں اس کو, ایسی لگ رہی ہے. اوپر جا کر پوچھ بھی رہی ہے. لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ تعالی میرے مرشد نے بات فرمائی. ہمارے فقہا کو جزائے خیر دے, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت آدمی اپنے جذبات پر قابو کر رہا ہے اور قابو کر کر کہہ رہا ہے ماشاء اللہ, سینے نہ لگ جائے ٹھا کر کے. یہ الفاظ نہیں لکھے بھائی, یعنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیا سبحان اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو تم. اب اندر سے تو اب یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ ہے, 100% جھوٹ ہے. لیکن شریعت کا حکم سبحان اللہ, اس جھوٹ پر بھی ثواب ملے گا. اب اس کو کس طرح عقل سے تول سکتے ہیں؟ کیا ہے عقل؟ جھوٹ پر ثواب. یہ شریعت جو ہماری عقل سے بالاتر ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم, کعبہ شریف کا ثواب 1,00,000 کا ہے, مدینہ شریف کا ثواب 10,000 کا, وفی روایت ایک روایت کے مطابق 50,000 کا ہے. اب دیکھیے کعبہ شریف کا ثواب 1,00,000 کا اور مدینہ شریف کا ثواب 50,000 کا. اب ہجرت کا حکم ہو رہا ہے, 1,00,000 کا ثواب چھڑوا کر 50,000 کا ثواب دلوایا جا رہا ہے. کسی صحابی کو اجازت نہیں. کیوں؟ میرے پیارے مرشد میرے شیخ داؤد خاتون فرماتے ہیں, فرماتے اس سے پتا چلا اسلام کمپیوٹرائز حساب مت لگاؤ بلکہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی پر جینے اور مرنے کا مذہب ہے. یہ تو نام ہی عاشقانہ, عشق چیز ہی ایسی ہے نا. اب کہہ کہ صاحب عشق میں یہ کون سا, یہ کیا عشق ہے, 1,00,000 چھوڑ کر 50 کر لیا. تو بتائیے آپ, ایک آدمی کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے, کوئی کالی بھی ہوتی ہے یا حسن میں کم بھی ہو, اس کو کہے بھائی میں تمہاری, باپ ماں باپ بولتے ہیں ہم تمہاری اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کر دیں گے, تم کس کو چھوڑو, مانتا ہے وہ؟ سمجھاؤ نا اس کو. وہ یہی کہتا ہے, مولانا صاحب بھی سمجھاتے ہیں تو کہتا ہے مولانا صاحب بات یہ ہے کہ عشق دا معاملہ ہے. اب کہاں گئی عقل؟ اب یہ عشق کہاں سے آیا بھائی؟ کہ ایک لڑکی جو حسن میں کم ہے, ماں باپ بول رہے ہیں ہم تیری اس سے زیادہ خوبصورت, فلاں لڑکی اس سے زیادہ خوبصورت ہے اس سے شادی کر دیں گے, مانتا ہے وہ؟ کیوں؟ عشق ہے. تو کیا عشق ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم, اللہ تعالیٰ کی دیدار خوشی تمام چیزوں سے میرے پیارے دوستوں بڑھ کر ہے. فرمایا اس سے ایک بات اور پتا چلی, آخری بات. سبحان اللہ, باتیں اور بھی ہیں اس سے متعلق لیکن ابھی فی الحال اس مجلس کی آخری بات. میرے مرشد نے فرمایا اس سے پتا یہ چلا کہ بیت اللہ سے اللہ نہیں ملتا. اگر صحابہ بیت اللہ کے ساتھ چپٹے رہتے, کعبۃ اللہ سے چپٹے, اللہ ملتا ان کو؟ کیونکہ فرمایا اس سے پتا چلا اللہ بیت اللہ سے نہیں بلکہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. بس فرمایا اسی سے ایک بات یاد رکھنا, صحبت اتنی اہم ہے, صحبت اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا اتنی اہم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے تمام صحابہ کو حکم ہوا, کسی صحابی کو کعبہ شریف مکہ شریف میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوئی. فرمایا اس سے پتا چلا صحبت کتنی اہم چیز ہے. فرمایا اسی طرح جو لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے, میرے پیارے دوستوں وہ ساری زندگی ناقص رہتے ہیں. بظاہر وہ دین کا کام بھی کرتے ہیں لیکن ان کے دین کے جام میں ایسا لگتا ہے کہ صرف کھوکھلا پن ہے اور اندر روح اخلاص کی اور تعلق مع اللہ کی روح اندر نہیں ہوتی. اور جب انسان صحبت اختیار کرتا ہے اور اس صحبت کے فوائد اور ان کے نفع اور اس صحبت کی برکت سے جو تعلق مع اللہ ملتا ہے, تو اپنے شیخ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے.
اللہم صلی علی سیدنا، یا کریم ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجیے. اے کریم آپ بڑے، آپ کا نام بڑا، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجیے. اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنا تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرما، اپنی رضا اور خوشی کے اعمال عطا فرما، اپنی رضا اور خوشی کے مطابق جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو حلال روزگار، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے یا اللہ اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل مرض کو اہل شفا بنا، یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، جو اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، اولاد کو، ہمارے رشتے دار، دوست احباب، سارے عالم کے مسلمانوں پر کے لیے ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اور اے کریم مالک، اے کریم مالک، اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جانوں کو اپنی محبت، ایمان اور یقین اور اب جذب کا ایسا مقام عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی رکھے اور خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا. یا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. اور سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا.